باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، باب اس بات کا کہ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے مونڈوں پر اس کو ڈال لے. یہ اس لیے دوبارہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ مونڈوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. حدثنا ابو عاصم عن مالک عن ابی الزناد عن عبد الرحمن الارج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ کندھے ننگے ہوں، کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمتا قال سمعته او کنت سألته، یعنی دونوں باتیں آتی ہیں کہ میں نے سنا یا میں نے ان سے پوچھا. قال سمعت ابا ہریرہ یقول اشہد، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا من صلی فی ثوب واحد، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، فل یخالف بین طرفیہ، اسے چاہیے کہ اس کے دونوں کراروں کو الٹ دے، یعنی کندھے ڈھانپ کے پڑھے. باب اذا کان الثوب ضیقا، اگر کپڑا تنگ ہو تھوڑا پڑ جائے تو کیا کرے. حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال سألنا جابر بن عبداللہ عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، کہ ہم نے پوچھا جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے کے بارے میں نماز کے اندر. فقال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، تو جابر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں پر گیا. فجئت لیلۃ، تو ایک رات کو نکلا، لبعض امری، اپنے کسی کام سے، فوجدتہ یصلی، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. وعلیہ ثوب واحد، اور میرے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا، فاشتملت بہ، تو میں نے اسی کو لپیٹ لیا، وصلیت الی جانبہ، اور میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، قال ما السرا یا جابر، یہ رات کو آنا کیسے ہوا ہے جابر. سرا اسرا، پیچھے آپ اسرینا کا لفظ سب پڑھ چکے ہیں. فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو بتایا، بحاجتی، اپنی حاجت کے بارے میں. فلما فرغت، جب میں یہ کہہ کے فارغ ہو گیا، کالا، تو آپ نے فرمایا ما ھذا الاشتمال الذی اریتہ، یہ کس طرح کا کپڑا لپیٹنا ہے جو میں نے دیکھا ہے. قلت کانا صوبن، کہا کہ یہ ایک ہی کپڑا تھا. کالا، تو آپ نے فرمایا فان کان واسعا، اگر یہ واسع ہو یعنی زیادہ ہو، فلتحف بہ، تو اس میں التحاف کرو یعنی کندھے بھی ڈھانکو. وہ ان کا نا دہیکن، اور اگر کپڑا تنگ ہے، تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ صرف نیچے باندھ سکتے ہو، تو پھر کندھے چھوڑ دو. فتذر بھی، تہ بند باندھ لو اس کا، یعنی شرم والی جگہوں کو چھپانا کندھوں سے چھپانے سے زیادہ ضروری ہے. یہ مراد اتنا ہو کہ جس سے دونوں ڈھک جائیں تو افضل ہے، اور اگر اتنا نہ ہو، بہت ہی برا حال ہو، تو اس صورت میں پھر تہ بند کافی ہے. پھر اسی طرح حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد عذرهم، کہ لوگ نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس طرح باندھے ہوئے اپنے تہبند کو، على اعناقهم، اپنے گردنوں پر، كهيئة الصبيان، بچوں کی طرح، یعنی جس طرح بچوں کا کپڑا اس طرح باندھ دیا جاتا ہے. وقال للنساء، اور آپ کیا فرماتے تھے عورتوں کو، لا ترفعن رؤوسکن، مت اٹھاؤ اپنے سروں کو، حتی یستوی الرجال، یہاں تک کہ برابر ہو جائیں مرد، جلوسن، بیٹھ کر. چونکہ تیبند بھی چھوٹا ہوتا تھا اور عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی، اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حاضر ہوتی تھیں. نمبر دو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی آڑ یا اوٹ یا دیوار یا حجاب نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جگہ پر پڑھتے تھے. صرف یہ کہ مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کے باوجود منع نہیں کیا کہ چونکہ مردوں کے پاس کپڑے تھوڑے ہیں، تنگ ہیں، وہ کہیں ننگے نہ ہو جائیں اور تم انہیں پیچھے سے دیکھ نہ لو، تو تم نہ آیا کرو. آپ نے کیا فرمایا، بس اتنی احتیاط کرو کہ تم دیر سے سر اٹھاؤ جب تک کہ مرد جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ چکے ہوں، تاکہ کپڑے کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ دوسروں کو دکھے نہ. باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبے میں نماز پڑھنا. اب یہ بات کیوں کی گئی، یہ اس لیے لائے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کے بنے ہوئے بنائے ہوئے کپڑے کو پہن لینے سے نماز ہو جاتی ہے؟ سینٹ مائیکل کی جرسی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قال الحسن فی الثیابی ینسجھا المجوسیو، حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے جن کو بنتے ہیں المجوسی، مجوسی یعنی مجوس جو ایک غیر مسلم قوم ہے، ان کے بنے ہوئے کپڑے بھی پہن کے نماز ہو جاتی ہے. لم یرا بہا بأسن، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا. وقال معمر، اور معمر کی رائے کیا ہے، رأیت الزہریہ، میں نے زہری کو دیکھا، امام زہری کو، یلبس من ثیاب الیمن، کہ جو یمن کا کپڑا پہنتے، ما صبغ بالبول، جو جانوروں کے پیشاب میں رنگا گیا ہوتا تھا، یعنی رنگنے کا طریقہ. اور اب بھی جو کیمیکلز پڑتے ہیں، آپ کو کیا پتا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ، تو اس لیے اب اگر لفظ یہ آ گیا تو بات مشکل ہو گئی. اور یہ کون سا کپڑا تھا، یہ وہی اسب تھا جو پیچھے گزر چکا ہے. وصلی علی فی ثوب غیر مقصور، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جو کافروں کا بنا ہوا تھا، کورا کپڑا تھا، دھویا نہیں اس کو، غیر مقصور یعنی دھویا ہوا نہ تھا. آپ کہیں گے یہ تو مغسول تو نہیں ہے آپ دھونا، وہ کہہ رہی ہیں شرنگ کے معنی میں آتا ہے، مقصور چھوٹا کیا ہوا، کپڑا دھو کے سکڑ جاتا ہے نا، قصر اسی سے ہے، نماز شرنگ کر لیتے ہیں نا آپ سفر میں قصر پڑتے ہوئے، تو یہ مراد ہے اس سے، یعنی بغیر دھوئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کپڑا جو کسی غیر مسلم کا بنا ہو، مثلا وولن جرسی ہے، تو آپ لا کے ویسے ہی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور شامی کپڑا اس لیے بات کی کہ شام اس زمانے میں کافروں کے ابھی زیر تسلط تھا، آزاد نہیں ہوا تھا. اب اس کے لیے حدیث کیا آتی ہے، حدثنا یحیی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغیرۃ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر میں. فقال تو آپ نے فرمایا، یا مغیرہ، اے مغیرہ، خذ الادواتا، پانی کا ڈول لاؤ. فاخذتها، میں لایا اس کو. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حتی توارا عنی، یہاں تک کہ میری نظر سے چھپ گئے، دور چلے گئے رفع حاجت کے لیے. فقدا حاجت، ہو آپ نے اپنی حاجت پوری کی. وعلیہ جبت شامیت، اور آپ نے اپنے اوپر شامی جبہ پہن رکھا تھا. فذهب ليخرج يده، تو آپ نے اس سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، نکالنے کی کوشش کی. من کمہا، اس کی آستین سے. فداقت، تو وہ تنگ تھی، نکال نہ سکے، یعنی آگے سے وہ تنگ تھا، لہٰذا جب اسے اوپر چڑھانے کی کوشش کی تو وہ کھلی نہیں، اوپر نہ ہوئی، وضو کر رہے تھے آپ. فاخرج يده من اسفلها، تو آپ نے اس کی نیچلی طرف سے یعنی اندر کی طرف سے ہاتھ باہر نکالا. اس سے کیا پتا چلتا ہے، بازوؤں پہ مسا نہیں ہو سکتا. پھر کیوں کا جواب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. فسببت علیہ، تو میں نے آپ پہ پانی ڈالا. فتوضا، آپ نے وضو کیا. وضوءہ للصلاۃ، نماز کے لیے وضو. ومسح علی خفیہ، آپ نے اپنے دونوں موزوں پہ مسا کیا. ثم صلى، پھر نماز پڑھی. ایک ہی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے بازو پہ تنگ ہونے کے باوجود مسا نہیں کیا، لیکن اسی جگہ پر بیٹھے اسی حالت میں اسی وضو میں پاؤں پہ موزوں پہ مسا کیا. تو مجھ سے کہیں کسی نے سوال کیا تھا، جی اگر پاؤں پہ ہو سکتا تو وائی ناٹ بازو پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ عقل کو دخل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہی کافی ہے اس معاملے میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا بھی لباس پہنا، یعنی اس کا جواز نکلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے اپنی عادت بنا لی کہ اپنا لباس چھوڑ کے تو انہی کا لباس پہنے رکھا ہمیشہ، یا اس کو پسند کیا اور اپنے کو مکروہ جانا. نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اسلام کا لباس کوئی مخصوص کوڈ ہے اس کا، لیکن بہرحال انسان جس علاقے سے ہوتا ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، اور خصوصاً جو چیزیں پھر خاص طور پر مسلمانوں سے وابستہ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت غیر مسلموں کے. لیکن بوقت ضرورت اگر انسان وہ چیزیں بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے اسلام میں خلل نہیں پڑتا. باب کراہیت تعریف الصلاۃ، ناپسندیدگی ننگے ہونے کی نماز میں، یعنی نماز میں ننگا نہیں ہو سکتے. حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح قال حدثنا زکریا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبداللہ يحدث. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان ینقل معهم الحجارۃ للکعبۃ، کہ آپ اٹھاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ پتھر کعبہ کی تعمیر کے لیے، کعبہ کے لیے. ینقل، انہیں نقل کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے. وعلیہ ازارہ، اس حال میں کہ آپ نے صرف اپنا تیبند بنا ہوا تھا. فقال له العباس اموہ، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لو حللت ازارک، اگر تو اپنا تیبند اتار دے. فجعلت علی من کبیک، پھر اس کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لے. دون الحجارت، پتھروں کے نیچے، تو آسانی ہو جائے گی. یعنی یہ تیبند کو نیچے جو باندھا ہوا ہے تو اتار کے کندھوں پر ڈال لو، تاکہ پتھر وغیرہ جب اٹھاؤ گے تو تمہارے کندھوں کو نقصان نہ پہنچے، اسکن کو کوئی ضرر نہ ہو. قالا، حضرت جابر کہتے ہیں، فہل لہو فجعلہ علی منکبیہ، پھر آپ نے اس کو کھولا اور اپنے کندھوں پر ڈال لیا. فسقط مخشیا علیہ، اور اس پر بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اتنی شرم و حیا تھی آپ میں. فما رؤی بعد ذالک عریانا، اس کے بعد کبھی آپ کو ننگا نہ دیکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. باب الصلاۃ فی القمیص، قمیص میں نماز پڑھنا. والسراویل، اور پاجامے میں. والتبانی، اور جانگیے میں. والقبائی، اور قبا یعنی چغے میں، یعنی کون کون سا ڈریس پہن کے نماز پڑھی جا سکتی، یا اگر جسم پر یہ لباس ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قام رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا. فسأله، پوچھا، عن الصلاۃ فی الثوب الواحد کہ ایک کپڑے میں نماز کیسے ہوگی. فقالا آپ نے فرمایا اب کلکم یجد ثوبین کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں. ثم سأل رجل عمر پھر ایک شخص نے حضرت عمر سے پوچھا. فقالا فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا جب اللہ وسعت دے تو وسعت اختیار کرو یعنی اگر دو ہیں تو دو پہن لو تین ہیں تو تین پہن لو. جمع رجل علیہ ثیابہ یعنی جمع کر لے شخص اپنے اوپر کپڑے اپنے. صلا رجل فی ازار و رداء نماز پڑھے ایک شخص اپنے تہبند میں اور چادر میں. فی ازار و قمیص تہبند میں اور قمیص میں. فی ازار و قباء اپنے تہبند میں اور اپنے چغے میں. فی سراویل و رداء شلوار میں اور اوپر چادر. فی سراویل و قمیص شلوار اور قمیص میں. فی سراویل و قباء شلوار اور چغے میں. فی تبان و قباء جانگی اور چوغے میں یعنی نیچے صرف انڈر ویئر تھا اور اوپر لمبا چوغا. فی تبان و قمیص جانگی اور قمیص میں جیسے لانگ ڈریس ہوتی ہے عربوں کی ابی قمیص اور اس کے نیچے انڈر ویئر ہوتا ہے. قالا اور وہ کہتے ہیں کون ابو ہریرہ. واحسبه قالا اور میرے خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی تبان و رداء چادر میں اور جانگی میں یعنی اگر کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے اور جانگیا پہنا ہوا نیچے تو اسی کو لپیٹ کے جانگیے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم یعنی احرام باندھا ہوا شخص کیا پہنے. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے اس لیے صرف حدیث پڑھوں گی. فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وان نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العوره باب عورت کو ڈھانکنا. عورت سے مراد وومن نہیں ہے بلکہ انسان کے جسم کے قابل شرم حصے ہیں. اور عورت اس لیے آیا ہے کہ عورت بھی ڈھانکے جانے کی چیز ہے. حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا لیس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبۃ عن ابی سعید الخدری انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال السما سے منع کیا. یعنی اشتمال السما کس طرح ہے کہ اس طرح کپڑا لپیٹنا کہ ہاتھ وغیرہ سب کچھ اندر ہی بند ہو جائے. اس طرح کا نہیں لپیٹنا چاہیے. مراد یہ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ اور یہ کہ انسان گوٹ مار کے بیٹھے ایک کپڑا پہن کے. گوٹ مار کے بیٹھنا کیسے ہے یعنی اپنے بازو اپنی پنڈلیوں میں پکڑ کے اس طرح بیٹھے. اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اگر کسی نے اس طرح کا ڈریس پہنا کیونکہ اس میں ننگے ہونے کا ڈر ہے. احتباء اس طرح کے بیٹھنے کو کہتے ہیں یعنی پاؤں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے نٹ کے بیٹھنا. لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْ حُشَيْءٍ ان کے اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو یعنی اس طرح بیٹھنے میں ننگے ہونے کا احتمال ہے اس لیے ایسا نہ کرے. اچھا حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ عن اللماس والنباز ایک ہے لماس اور ایک ہے نباز. یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص جیسے کچھ بیچ رہا ہے لینے والا آتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا آنکھ بند کر کے بس کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دو جو تمہارے ہاتھ آ جائے گا اس کی میں اتنی قیمت لوں گا تم سے چاہے وہ زیادہ قیمت کی ہو چاہے ردی. جیسے لاٹری نہیں ہمارے ہاں ہوتی وہ بڑھیا ہوتی ہیں یا طوطے سے اٹھواتے ہیں اور جو اس میں نکل آئے اگر وہ خالی پرچی جائے تو کچھ بھی نہیں ملتا اور اگر اس میں لکھا ہو کہ ایک روپیہ تو ایک روپے کی چیز انسان لے سکتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا یعنی ایسی تجارت نہ کرو کہ جس میں دینے اور لینے والے کو یہ نہ پتا ہو کہ چیز کتنے کی ہے یعنی تک بازی پہ اس کا معاملہ ہو رہا. اس سے کیوں منع کیا گیا؟ ہو سکتا ہے بیچنے والا خسارے میں ہو سکتا ہے لینے والا خسارے میں ہو. اچھا دوسری کیا چیز ہے؟ ون نباز اور نباز سے منع کیا. نباز نبزہ پڑھ چکے ہیں آپ قرآن پاک میں پھینکنا. فنبزو وراہ ظہورہم پھینکنا. اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے کوئی شخص سودا رکھ لیتا چیز ہے مختلف کھلونے مثال کے طور پہ اور ساتھ کچھ پتھروں کی کنکریاں رکھ لیتا اور کہتا یہ کہ تم یہ کنکری اٹھا کے نشانہ لگاؤ جس چیز پہ وہ جہاں پڑے گی وہ تمہاری اتنے کی دوں گا وہ تمہیں. تو اس سے بھی منع کیا یعنی اس قسم کے کام نہ کیے جائیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جس پہ پڑے وہ اس سے دگنی قیمت کی ہو یا اس سے بہت ہی کم قیمت کی ہو تو پھر کسی ایک کا اس میں ضرور نقصان ہوتا ہے. تو اسلام ایسی تجارت سکھاتا ہے کہ جس میں کسی کا بھی نقصان نہ ہو نہ دینے والے کا نہ لینے والے کا دونوں رضامند ہو کے لیں دے. ایسی رضامندی نہ ہو جو وقتی ہو یعنی لاٹری قسم کی کہ شاید مجھے زیادہ مل جائے اور وہ زیادہ چھوڑ کے پہلے سے بھی جائے یا اس کو زیادہ ملے گا یا اس کو ملے گا تو دونوں میں سے ایک کا نقصان ضرور ہوگا جس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے. اس لیے ایسے کاموں سے منع کر دیا گیا. جوا ہے ایک طرح سے. وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَّعَ، اور یہ کہ انسان اپنے آپ کو اشتمال سما یعنی بالکل بند کر لے، سمن بکمن پڑھا نا آپ نے، یعنی اندھے بہرے، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹے کہ ہاتھ بھی باہر نہ نکلے. وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور یہ کہ انسان ایک کپڑا پہن کے گوٹ مار کے بیٹھے، یہ ایسا بیٹھنا منع ہے. اور ویسے بھی اگر ایسا ڈریس ہے جیسے جینز اس طرح کی پہنے ہوئے کہ جو پہنے نہ پہنے برابر ہوتی ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس سے انسان کی عورت یعنی قابل شرم حصہ جو ہے وہ نمایاں ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ لباس انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے کے لیے آیا، نمایاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یعنی فگرز کا اظہار نہ ہو. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابو هريره نے خبر دی، بعثني ابو بکر، کہ مجھے بھیجا حضرت ابو بکر نے، في تلك الحجتي، اس حج میں یعنی ایک حج میں، في مؤذنين، پکارنے والوں کے ساتھ، یوم النحری، یوم النحر کو، نؤذن بمنن، کہ ہم پکاریں یا آواز دیں لوگوں کو منا میں، اللہ یحج بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی عریان شخص یعنی ننگا. قال حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، پھر پیچھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، کیونکہ وہ آپ کے اہل خاندان میں سے تھے اور یہ حکم بڑا اہم تھا، اس لیے آپ نے تاکیدن ان کو بھیجا. فامرہ ان یؤذن ببراءت، پھر حکم دیا کہ وہ کیا کریں، اعلان کریں، ببراء برات کا، یہ صورت ہے نا جس کے شروع میں آتا ہے براۃ من اللہ و رسولہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے. قال ابو ہریرہ، فاذن معنا علی، تو حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ اعلان کیا، فی اہل منن، اہل منا کو، یوم النحر، قربانی کے دن. کیا اعلان کیا؟ کہ لا یحج بعد العام، نہ حج کرے اس سال کے بعد مشرکن، کوئی مشرک، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ طواف کرے بیت اللہ کا کوئی عریان شخص. یہاں پر یہ حدیث اس لیے وہ لائے ہیں کہ یہ پتا چلے کہ نماز میں ستر کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی عبادت میں، طواف میں اور نماز کے اندر. باب الصلاۃ بغیر رداءٍ، بغیر چادر کے نماز پڑھنا، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنا ابن ابی الموالی عن محمد ابن المنکدر قال دخلت علی جابر ابن عبد اللہ وهو یصلی فی ثوب، میں جابر بن عبد اللہ کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں، ملتحفن بھی، اس کو لپیٹے ہوئے، یعنی ایک ہی کپڑے میں، ورداؤہ موضوعن، اور ان کی چادر جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی ایک جگہ، یعنی پاس ہی رکھی ہوئی تھی. فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، قلنا، تو ہم نے کہا، یا ابا عبد اللہ، اے ابو عبد اللہ، تصلی، تم نماز پڑھ رہے تھے، ورداؤک موضوعن، اور تمہاری چادر جو تھی وہ ایک طرف رکھی ہوئی تھی، یعنی تم ایک ہی میں کیوں پڑھ رہے تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ ایک تیبند کی شکل میں باندھ لیتے، پھر ایک اوپر سے لپیٹ لیتے، دو میں نماز پڑھتے. قال نعم، کہنے لگے، ہاں مجھے پتا ہے کہ چادر رکھی ہوئی ہے. احببتو، مجھے یہ بات اچھی لگی، ان یرانی، کہ دیکھ لیں مجھ کو، الجہال، جاہل لوگ، مثلکم، تم جیسے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی ہاکذا، کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی میں نے تمہیں تعلیم دینے کی غرض سے ایک بات زبان سے بتانے کی بجائے کر کے دکھائی. باب ما یذکر فی الفخذ، باب جو ذکر کیا گیا ران کے بارے میں، یعنی ٹانگ جو ہے اوپر کا حصہ، کیا وہ عورت ہے یا نہیں، عورت کا مطلب یعنی اسے چھپا کے رکھنا چاہیے یا نہیں. ویروا ان ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، و جرحد، اور جرحد سے، وہ محمد ابن جحش، اور محمد ابن جحش سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کیا، کہ الفخذ عورتن، کہ ران جو ہے وہ چھپائی جانی چاہیے. وقال انس، اور حضرت انس کی روایت ہے، حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کپڑا ہٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انفخذ ہی، اپنے ران سے. وحدیث انس اسند، اور حضرت انس کی حدیث جو ہے وہ زیادہ بہتر سند والی ہے، اور یہ جو ابن عباس کی سند ہے اوپر والی بات جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے ترمذی میں اور امام احمد نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، لیکن ان سب کی سندیں ضعیف ہیں. وحدیث انس اسند، وحدیث جرحد احوط، اور جرحد کی جو حدیث ہے وہ زیادہ احتیاط والی ہے، حتی یخرج من اختلافہم، یہاں تک کہ اختلاف سے نکل جائیں. وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ، کہ ڈھانپ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو، حین دخل عثمان، جب حضرت عثمان آپ کے پاس داخل ہوئے. وقال زید بن ثابت، اور زید بن ثابت کہتے ہیں، انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وفخذہ علی فخذی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی، فثقلت علیہ، تو مجھ پہ بڑا بوجھ پڑا، حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا، ان ترد فخذی، کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. یعنی جیسے دو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کے ٹانگ کا حصہ دوسرے کی ٹانگ پہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کا کچھ حصہ جو تھا وہ حضرت زید کی ٹانگ پر تھا، تو اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اتنا بوجھ تھا اس کا کہ حضرت زید کہتے، مجھے یوں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے بوجھ سے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ اگر حضرت زید کا یہ حال تھا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا ہوگا، کتنی مشقت ہوتی ہوگی آپ کو. اب یہاں یہ جو تین چار بہت سی رائے لائے ہیں، اور پھر آگے حدیث بھی لائیں گے امام بخاری، اس میں بتانا کیا مقصود ہے کہ مرد کا ستر کتنا ہے نماز میں، یعنی کتنا اس کو ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے. اس معاملے میں اختلاف ہوا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک، یعنی تین ائمہ کے نزدیک، ران جو ہے یہ عورت میں شامل ہے. عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپائے جانے والی جگہ. ان کے ہاں ستر کیا ہے مرد کا، مردوں کے سامنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت. دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے آنے پہ گھٹنے چھپا لیے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک، کیونکہ ازار ناف کے اوپر باندھا جاتا ہے، تو یہ سارا حصہ مرد کو مرد کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. امام بخاری کی رائے اس سلسلے میں ان ائمہ سے مختلف ہے. ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے میں یہ کہ ران یعنی گھٹنے ننگے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ ایک دو دلیلیں لاتے ہیں کہ حضرت زید کے اوپر آپ کی ٹانگ نہ ہوتی، اگر وہ عورت تھی تو اسے اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اسی طرح وہ یہ لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ حضرت انس کی روایت کے جو زیادہ اسند ہے، آپ نے اپنی ران سے کچھ کپڑا بھی ہٹایا تھا. لیکن یہ دونوں رائے اپنی اپنی جگہ ہیں، اور زیادہ بہتر رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، امام شوکانی نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ ان ساری دلیلوں کو سامنے رکھیں تو راجح رائے یہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ یہ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا اٹھایا تھا، تو جنگ جو ہوتی ہے وہ عام حالات سے اس کے حکم مختلف ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتا، تو اس بنا پر دوسرے ائمہ نے کہا. اور اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عثمان کے آنے پہ جو آپ نے گھٹنے ڈھانپے تو اس کا یہ تھا کہ اس سے پہلے تو کھلے ہی تھے، تو اس لیے بعض یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے جو ہیں وہ نہیں، لیکن اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ تو بہرحال اس میں شامل ہے. بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حصہ ڈھکا ہوا ہی ہو. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل ابن علیہ قال حدثنا عبدالعزیز ابن صہیب ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ خیبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف غزوہ کیا یا چلے، جہاد کی طرف نکلے. غزہ کا مطلب ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلنا، اسی سے غازی اور غزوہ اور یہ سب کچھ آتا ہے. کیوں گئے تھے خیبر؟ خیبر میں کون رہتا تھا؟ خیبر میں یہودی رہتے تھے. مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا تھا، تو خیبر کے جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے تھے. تو انہوں نے اتنا ستا رکھا تھا کہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا کہ جا کے اب ان کو مزہ چکھاتے ہیں کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ ظلم کا بدلے کی تو اجازت ہے نا اسلام میں. اگر وہ امن کے ساتھ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے. تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فصلینا اندہا صلاۃ الغداۃ، تو خیبر کے قریب پہنچ کر ہم نے صبح کی نماز پڑھی. بغلس اندھیرے میں، غلس اندھیرے کو کہتے ہیں. فرکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ آپ کے پیچھے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا. بچے تھے نا حضرت انس، چھوٹے تھے عمر میں، تو ایک سواری پہ تین سوار تھے، سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو طلحہ اور اس کے پیچھے انس. آپ کو پتا ہے ابو طلحہ کون ہے؟ ام سلیم کے شوہر ہیں، جنہوں نے حضرت ام سلیم سے نکاح کرنا چاہا تھا تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ تم ایک کافر شخص ہو، تم اس الہ کو پوچھتے ہو جو فلاں کارپینٹر نے فلاں درخت کی لکڑی کاٹ کے بنایا تھا، کتنا خوبصورت انداز تھا، لہذا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اپنا مہر اسلام رکھتی ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں شادی کر لوں گی، یعنی تم سے اور کچھ نہیں لوں گی، تمہارے طرف سے میرے لیے تحفہ جو ہوگا وہ اسلام ہوگا. تو ان کو ابو طلحہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے اپنے والد نہیں ہیں، انس کے اپنے والد مالک تھے جو شاید فوت ہو گئے تھے. بہرحال وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَ فَأَجْرَ النَّبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا جانور فی زقا کے خیبر خیبر کی گلیوں میں وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا جو ران تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہی تھی یعنی آگے پیچھے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ثم حسر الازار عن فخذه تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا لیا ازار تہبن اپنی ران سے حتی انی انظر الی بیاد فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا یہی بات یہ پیچھے روایت کرتے ہیں جو پیچھے والی آرا گزری ہے نا باب میں کہ کالا انس حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انفخذی تو جو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ران جو ہے وہ چھپی ہونی چاہیے ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اور ایک سواری کے خاص موقع پر جب انسان اپنے کپڑے وغیرہ اور ہر چیز سمیٹتا ہے اور زیادہ ایکٹیو ہو کے نکلتا ہے اس موقع پر ہے عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر دلیلیں موجود ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد فلما دخل القریا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوتے ہیں کس شہر میں خیبر میں قال اللہ اکبر خربت خیبر اللہ اکبر خیبر اجاڑ ہوا خراب ہوا یعنی برباد ہوا مردہ باد جیسے ہم کہتے ہیں نا یعنی ایک طرح سے نعرہ ہی تھا انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو وہ صبح ان کے لیے بہت منحوس ہوتی ہے ساء کتنی بری ہے صباح صبح المنذرین ڈرائے جانے والوں کی یعنی ان کی پھر بربادی کا وقت آ جاتا ہے قالها ثلاثا آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی قال وخرج القوم الى اعمالهم اور قوم جو تھی اپنے کام کاج کو نکلی تھی اس وقت صبح صبح اور کس طرح نکلی تھی یعنی اپنے ٹوکرے اٹھائے ہوئے اور اپنی کدالیں اٹھائے ہوئے جو یہودی تھے وہ صبح صبح کام کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ اتنے میں مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا اللہ اکبر کہتا ہوا قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد یہودیوں نے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے ہیں یعنی ایک دم ڈر گئے قال عبدالعزیز جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ اوپر گزر چکے ہیں وہ کہتے ہیں وقال بعض اصحابنا اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہا والخمیسا اور لشکر یعنی محمد والخمیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر یعنی الجیش قال فاسبنا ان وطن تو ہم نے اس کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا ان وطن ہوتا ہے زور کے ساتھ یا صلح کے ساتھ یہ ازداد میں سے ہے ان وطن کا لفظ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں یعنی بغیر کسی لڑائی جھگڑے قتال کے ان کو خیبر کو فتح کر لیا گیا فجمع السبی تو قیدی جو تھے وہ جمع کر لیے گئے ایک جگہ پر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی ملک کو فتح کیا جائے اسی لیے جنگ ایک فتنہ ہے نا ایک عذاب ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا وہ ملکہ سبا نے دیکھا تو کہا کہ جب فوجیں یا بادشاہ کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں یہ جنگ کا ایک قدرتی نتیجہ ہے اسے جنگ سے پناہ مانگی گئی لیکن جب جنگ ہو تو پھر جنگ میں کیا ہے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس میں قتل و غارت بھی ہوتا ہے جس میں قیدی بھی آتے ہیں جس میں عورتیں بھی پکڑی ہوئی آتی ہیں تو یہی کچھ یہاں پر ہوا کیونکہ اگر قیدیوں کو نہ پکڑا جاتا تو کیا ہوتا وہ سب لوگ فوج بن کے پھر حملہ کر دیتے اس لیے وہ پکڑنا ضروری تھا پوری طرح کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قابو پانے کے لیے ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ان کے زور کو توڑنا ضروری تھا لازم تھا اس زور کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے لشکر نے یہودیوں میں سے کچھ کو قید کر لیا پکڑ لیا اب سمجھ آ رہی ہے نا یہ میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں عموماً جو اسلام کی تصویر غیر مسلموں نے پیش کی کہا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ تھے کھانا ان کو ملتا نہیں تھا لہٰذا یہ امیر لوگوں کی بستیوں میں جا کے گھس جاتے مال لوٹتے اور ان کی عورتوں کو قید کر کے پکڑ کے لے آتے حالانکہ اسلام نے جنگ کا یہ مقصد کہیں بھی قرار نہیں دیا کہ تمہیں کھانے کو نہ ملے تو دوسرے ملک کو جا کے لوٹ لو اور وہاں جا کے اپنی بستیاں بنا لو اور ان کو اپنی کالونیز بنا لو یہ اسلام کا سبق نہیں یہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے بہرحال اسلام کا کیا مقصد ہے جنگ کا وہ آگے بھی جو کتاب الجہاد وغیرہ ہوں گی اس میں مزید بات واضح ہوگی یہاں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتی لیکن مراد یہ تھی کہ ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو یعنی ان پہ قابو پایا اور ان کے لوگ جو تھے ان کو قید کیا اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جو پکڑ لے جو کچھ وہ اس کا ہو گیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی اسلام میں یہ ہے کہ جو کوئی کچھ بھی پکڑے اٹھائے وہ سب لا کے ایک جگہ جمع کرا دے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی وہ نہ لا کے رکھی آپ نے فرمایا دھاگا اور سوئی تک لا کے رکھ دو کیوں کہ یہ سب پہ برابر کا پھر تقسیم ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق اور جس نے ایک چادر چرائی آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر آگ کی چھتری چھا رہی ہے اس کی وجہ سے اب کیا ہوا، وہ قیدی آ گئے، سب جمع کر دیے گئے. فجاء دحیا، دحیا کلبی آئے. فقال یا نبی اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتنی جاریتن، مجھے ایک لڑکی آپ دے دے، من سب یہ ان قیدیوں میں سے. قال اذهب فخذ جاریتن، آپ نے کہا جاؤ لے لو کوئی. فاخذ صفیت بنت حیین، انہوں نے کیا کیا، سردار کی بیٹی تھی حیی ابن اختب کی، ان کو چن لیا اپنے لیے. یہ یہودیوں کا بہت بڑا خاندان تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور حضرت صفیہ کے والد اور چچا یہ سب تورات کے عالم تھے. تھے یہودی لیکن اپنے دین میں بہت آگے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو لے لیا. فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے دیکھا کہ وہ لے کے جا رہا ہے، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یا نبی اللہ، آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی، آپ نے دحیا کو صفیہ بنت حیی دے دی. سیدۃ قریظہ و النذیر، کہ جو قریظہ اور بنی نذیر کے سردار ہیں، یعنی بہت بڑی خاتون ہیں. لا تصلح الا لک، وہ خاتون آپ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتی. قال ادوہ بہا، تو آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ اس کو. فجاء بہا، تو وہ اس کو لے آیا. فلما نظر الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس کو دیکھا، قال خذ جاریہ من السبی غیرہا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی لے لو. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا. وتزوجها، اور ان سے خود نکاح کر لیا. فقال له ثابت، تو ثابت کہتے ہیں یا ابا حمزہ ما اصدقها، آپ نے ان کو کیا مہر دیا، یعنی حضرت صفیہ سے جب شادی کی تو مہر کیا تھا. فقال نفسها، فرمایا ان کا جسم ہی ان کا مہر تھا کہ اسے غلامی سے آزادی دے دی تھی. آتکہا وتزوجہا، اس کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لیں اور یہ کیسے ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ آخری سالوں کی بات آتی ہے، ایک اور حدیث آ جائے گی جس سے یہ بات مزید واضح آپ کے ذہن میں ہو جائے گی، جس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے، کسی کے پاس نہیں گئے. جی ہاں، وہ آگے آپ پڑھیں گے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی روٹنا بھی چاہیے، اور یہ بھی بڑا ایک نیچرل سی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روٹے. وہ میں بات اس لیے یہاں پہلے کوٹ کر رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اندر اگر اتنی ہرس و ہوس اور یہ سب کچھ تھا کہ آپ ایک دو عورت پہ صبر نہیں کر سکتے تو، اور اس لیے بہت ساری شادیاں کر لی، تو وہ ایک مہینہ آپ صبر نہ کر سکتے. یعنی میں صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آ رہا. بات یہ تھی کہ عربوں کے قبائل میں جب کوئی شخص کسی قبیلے کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو وہ اس پورے قبیلے کا داماد بن جاتا، جس کے خلاف جنگ کرنا وہاں کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کی، دراصل ان کی اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی اس کو ختم کیا. حتی اذا کان بالطریقے، اور پھر شادی کا کیا ہوا، ذرا دیکھیں کہ شادی کیسے ہوگی. سفر میں ہی شادی ہوئی. اذا کان بالطریقے، آپ رستے پر ہی تھے. جہزت ہا لہ ام سلیم، ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھی، انہوں نے ان کو تیار کیا. فاحدت ہا لہ من اللیل، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فاصبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عروس یعنی دلہا تھے، یعنی صبح ہوئی تو آپ دلہا تھے، یعنی راستے میں ہی شادی کر لی. یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے ڈھول ڈماکوں سے جب پہنچیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے اور شادی کریں گے، نہیں. فقال من کان عنده شیء فلیجئ به، ولیمہ کیسے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے. وبسط نتان، دسترخوان بچھایا. نتا کہتے ہیں چمڑے کی شیٹ کو جس پہ کھانا کھایا جاتا ہے. فجعل الرجل یجیء بالتمر، ایک شخص تمر یعنی کھجور لے آیا. اور وجعل الرجل یجیء بالسمن، دوسرا گھی لے آیا. اور پھر کیا ہوا، وہ احسبہ کا ذکر السویق، اور ایک شخص جو تھا وہ ستو لے آیا. ان سب کو ملا کے قال فحاسو حیسن، فرمایا اس کا ملیدہ بنا لو، یعنی ایک حلوہ سا بنا لو. فکانت ولیمہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ، یعنی کیا تھی، ون ڈش پارٹی تھی. یعنی سب نے مل کے اپنا اپنا سامان جو الگ کھانا تھا اکٹھا کر کے کھا لیا، سب خوش بھی ہو گئے، ولیمہ بھی ہو گیا اور ایک فرض ادا ہو گیا. اس سارے کانٹیکسٹ کو اور اس عبارت کو سمجھنے کے لیے عربوں کی روایات کو سمجھنا ضروری ہے، جنگ کے جو مصائب اور آفات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ پانچواں پارا پڑھ چکے ہیں وہ لونڈیوں کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جان چکے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی جان لیں گے انشاءاللہ، وہاں آ کے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی. اور وہاں آپ کو میں انشاءاللہ کمپیئر کر کے بھی بتاؤں گی کہ جب غیر مسلم جنگیں کرتے ہیں، بوسنیا میں جو کچھ ہوا، کشمیر میں ہوا اور مختلف علاقوں میں جو کچھ ہوا، اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک جنگ کے موقع پر بھی جو مہذب اخلاق سکھایا وہ کتنا بہتر ہے بنسبت اس کے جو کچھ دوسری جگہوں پر ہوا.